اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بڑھاپا، بڑھاپا بھی اللہ کی رحمت ہے، انسان اپنے انجام کو دیکھنے لگتا ہے، میری طاقت ختم ہو رہی ہے، میرے ارادے ٹوٹ رہے ہیں، جسم شکستہ ہو رہا ہے، بھی فلاں بیماری ہے، بھی یہ مسئلہ، بھی یہ مسئلہ، اور قدرت نہیں ہے اس پہ عمل کرنے کی، یہ انسان کو فکر دلاتا ہے اپنے انجام کی، بڑھاپا انجام کی فکر دلاتا ہے، اور انسان کو جو عقل مند ہوتا ہے وہ اس کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اب جب یہ حال ہو گیا تو اب تو کوئی مہلت ہی نہیں ہے، کوئی وقت ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے، کوئی دوسرے کام کی گنجائش ہی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کا نام لینے میں، اللہ کو یاد کرنے میں لگا دے، اور جو جوان عقل مندی سے کام لے پھر اس کا تو کہنا ہی کیا کہ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، قیامت کے دن ایسے جوانوں کو عرش کا سایہ ملے گا جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کر دیا ہو، کوئی اصلاحی اشعار سنا ہو، کوئی کلام حضرت کا، ایک ہی مائک ہے دو ہیں،
سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ حضرت اقدس صوفی ممتاز احمد صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے اشعار پڑھ کر سنا رہا ہوں جو الحمدللہ ہمارے سامنے تشریف فرما ہے. یہ اشعار شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. ان اشعار کا عنوان ہے نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی دور سینہ سے، جو ہمارے داتا شیخ ہیں.
غرض اتنی ہے بس پیرے مغا کے جام مینا سے، غرض اتنی ہے بس پیرے مغا کے جام مینا سے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے. غرض اتنی ہے بس پیرے مغا کے جام مینا سے، غرض اتنی ہے بس پیرے مغا کے جام مینا سے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے. وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے، وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے، نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی دور سینہ سے، نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی دور سینہ سے. غرض اتنی ہے بس پیرے مغا کے جام مینا سے، غرض اتنی ہے بس پیرے مغا کے جام مینا سے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے. جو نادا ہے وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے، جو نادا ہے وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے، کوئی دیکھے مقام اہل دل کو چشم بینا سے، کوئی دیکھے مقام اہل دل کو چشم بینا سے. غرض اتنی ہے بس پیرے مغاں کے جام مینا سے غرض اتنی ہے بس پیرے مغاں کے جام مینا سے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینا سے نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینا سے جو نادا ہے وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے جو نادا ہے وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے کوئی دیکھے مقام اہل دل کو چشم بینا سے کوئی دیکھے مقام اہل دل کو چشم بینا سے بہت روئیں گے کر کے یاد اہل مقدا مجھ کو بہت روئیں گے کر کے یاد اہل مقدا مجھ کو شراب درد دل پی کر ہمارے جام مینا سے شراب درد دل پی کر ہمارے جام مینا سے بہت روئیں گے کر کے یاد اہل مقدا مجھ کو بہت روئیں گے کر کے یاد اہل مقدا مجھ کو شراب درد دل پی کر ہمارے جام مینا سے شراب درد دل پی کر ہمارے جام مینا سے خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر قلب عارف میں خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر قلب عارف میں کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے فانی جام مینا سے کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے فانی جام مینا سے غرض اتنی ہے بس پیرے مغاں کے جام مینا سے غرض اتنی ہے بس پیرے مغاں کے جام مینا سے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر قلب عارف میں خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر قلب عارف میں کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے فانی جام مینا سے یہ مانا کہ شکستِ آرزو ہے تلخ تر اختر، یہ مانا کہ شکستِ آرزو ہے تلخ تر اختر، مگر اے دل خدا ملتا ہے بس خونِ تمنا سے، مگر اے دل خدا ملتا ہے بس خونِ تمنا سے، غرض اتنی ہے بس پیرے مغا کے جام مینا سے، کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب دینا سے، وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے، نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینا سے، یہ مانا کہ شکستِ آرزو ہے تلخ تر اختر، یہ مانا کہ شکستِ آرزو ہے تلخ تر اختر، مگر اے دل خدا ملتا ہے بس خونِ تمنا سے، مگر اے دل خدا ملتا ہے بس خونِ تمنا سے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليه كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: البركة مع أكابركم. وفي رواية: الخير مع أكابركم. وكما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستوں اور بزرگوں، سامعین سامعات، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کامل فرما برداری والی زندگی، نور والی زندگی عطا فرمائے، اور گناہوں سے اور گناہوں کی نجاست اور غلاظتوں سے، ظاہری غلاظتوں سے بھی اور باطنی غلاظتوں سے بھی میری بھی اور میرے گھر والوں کے اور ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ایسی لعنتی زندگی سے خدا تعالی ہم کو دوری اور نفرت عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ سر پہ ہے، میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ بعض لوگ رمضان شریف کے قریب آنے سے ڈرنے لگتے ہیں، ہمتیں کمزور ہیں اور روزمرہ کے مسائل میں ہم نے خود اضافہ کر رکھا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ مسائل بہت ہیں، بلکہ ہم نے اضافہ کر رکھا ہے۔ ضروریات زندگی سے آگے بڑھ کر ہم نے غیر ضروری چیزوں کو ضروری بنا لیا ہے، یہ وجہ ہے مسائل بڑھنے کی۔ اور دوسری بڑی وجہ ہے کہ تقوی کو ہم نے معمولی نعمت سمجھا ہے۔ تقوی سے رہنا ہم جانتے ہی نہیں ہیں، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ہمارے ذہنوں میں تسبیحات کا کرنا، نماز کو پابندی سے ادا کرنا، نوافل کی کثرت کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، بس گناہ سے بچنا، ظاہری گناہ سے بھی اور باطنی گناہ سے بھی۔ کم از کم میں اپنی حد تک کہتا ہوں کہ میرا اللہ گواہ ہے، شاید ہی یہ مضامین جو ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرمایا کرتے تھے گناہ سے بچنے سے متعلق، میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنے، اور میں نے بڑے بڑے علماء کو یہ اعتراف کرتے سنا ہے، خالی میں نہیں ہوں۔ اگر یہ بات حضرت کی ہماری سمجھ میں آ جائے، یقین جانے کہ دنیا کی زندگی جنت سے بڑھ کر مزیدار ہو جائے گی۔ آزمائش شرط ہے، بورڈ لگے ہوتے ہیں پریس مارکیٹ پہ، آزمائش شرط ہے، تو ہم آزما کے دیکھ لیں۔ آزمانے کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے کہ ایک مہینہ ہم اپنے آپ کو پابند کر لیں، معاہدہ کر لیں، جیسے وہ طبیب بڑے قبلہ بڑے حکیم صاحب اور فلاں فلاں کہتے ہیں کہ آپ یہ خمیرہ آزما کے دیکھیں، آزمائش شرط ہے، ایک رات میں جوانی واپس آ جائے گی، ایک رات میں محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے گا، آزمائش شرط ہے۔ تو ہم بھی اس مہینے میں ارادہ کر لیں پکا، اپنے نفس کے ساتھ ہم معاہدہ کر لیں، یہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ ہی کا مضمون ہے، اس کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، وہ الفاظ ضرور درد میں کہاں سے لاؤں، جو میرے شیخ کے سینے میں تھا وہ درد کا ذرہ بھی اگر حاصل ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ مگر بہرحال تو یہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اس ایک مہینے میں ہم اپنے نفس کے ساتھ معاہدہ کر لیں کہ اے نفس، تو نے ساری زندگی غفلت میں گزاری، تو نے اپنی من چاہی زندگی گزاری، اس ایک مہینے ہم معاہدہ کر لیتے ہیں، ایک مہینہ۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ نفس مثل بچے گئے ہے، نادان ہوتا ہے بچہ، اس کو ٹافی وافی دے کے بہلا دو تو بہل جاتا ہے۔ دیکھا گیا ہے بعض اوقات کہ ایک ہزار کا نوٹ بچے کو دو اور ایک ہاتھ میں ٹافی دکھاؤ تو وہ ٹافی کی طرف ہی لپکتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی نادان ہے، ناسمجھی کا ثبوت دیتا ہے، قدم قدم پہ ناسمجھی کا ثبوت دیتا ہے، جانتا ہے کہ دنیا ناپائیدار ہے، خدا کی نافرمانی بری چیز ہے، اللہ سے دور لے جانے والی ہے، شیطان کا راستہ ہے، لعنتی راستہ ہے، پھر بھی اسی کی طرف لپکتا ہے، عارضی خوشی کی طرف لپکتا ہے، عارضی زندگی بنانے کے لیے تڑپتا ہے، لگا رہتا ہے، اپنے کو کھپاتا ہے، جبکہ معلوم ہے، جانتا ہے کہ چھوڑ کے جانے والا ہے۔ غرض یہ کہ میرے حضرت نے فرمایا کہ اس ایک مہینے میں ہم اپنے نفس سے معاہدہ کر لیں کہ اس ایک مہینے میں ہم نے کسی قسم کا چھوٹا بڑا گناہ نہیں کرنا ہے، نہ ظاہری گناہ کرنا ہے نہ باطنی گناہ کرنا ہے، بھئی درمیان میں آ جاؤ، اس نے نہ ظاہری گناہ کرنا ہے نہ باطنی گناہ۔ ظاہری گناہ میں مردوں کے لیے موٹے موٹے گناہ یہ ہیں،
کہ داڑھی کٹانا ایک مٹھی سے کم جو کہ واجب ہے، اور ٹخنا ڈھانکنا یہ بھی واجب ہے، ٹخنا ڈھانکنا یعنی کھلا رکھنا واجب ہے مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے ڈھانکنا واجب ہے. اسی طرح سے نگاہ کی حفاظت کرنا فرض عین ہے، دل کی حفاظت کرنا فرض عین ہے، اور جہاں نگاہ کی حفاظت ہے وہاں زبان کی بھی حفاظت انتہائی ضروری ہے. میں عرض کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ نگاہ کی حفاظت، تو ہم جب باہر نکلتے ہیں نامحرم کے قریب ہوتے ہیں اس وقت اس کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے عام طور پر، لیکن زبان ایسی چیز ہے کہ ہر وقت ہمارے بھی ساتھ ہے اور ہر وقت ہمارا معاملہ کسی نہ کسی کے ساتھ پیش آتا رہتا ہے، محرم ہو یا نامحرم ہو، اور یہ بڑی آسانی سے چل جاتی ہے. یہ دل کے تابع ہے، سارے اعضا انسان کے جسم کے تابع ہوتے ہیں، لیکن یہ انتہائی ہلکا سا عضو ہے، ذرا سے اشارے میں جس طرح یہ آنکھ غلط جگہ پڑ جاتی ہے یہ زبان بھی اسی وقت چل جاتی ہے، اور زبان کی ذریعے سے انسان بڑی ہلاکت میں پڑ جاتا ہے. زیادہ کثرت سے گناہ اسی سے ہوتے ہیں، گناہ کی کثرت اسی سے ہوتی ہے زبان سے. ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بارے میں کس چیز سے زیادہ خوف رکھتے ہیں؟ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، اور خصوصاً ہمارے سردار الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ماہر نفسیات بھی بنایا ہوتا ہے، طبیعت شناس بھی بنایا ہوتا ہے، مزاج شناس بھی بنایا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ راز کھل گیا کہ ان صحابی کے اندر غصہ زیادہ ہے، لہذا آپ نے فرمایا، اپنی زبان نکال کر فرمایا کہ تیرے بارے میں مجھے اس سے بہت زیادہ خوف ہے، تم اس سے بہت بچا کرو زبان کے استعمال سے. ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مقام تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور اس کی وجہ محدثین نے فرمائی ہے کہ ان کے سینے میں قرب نبوت کا جو فیض تھا، اس کی وجہ سے ان کا یہ مقام تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ عمر کی دو رات، صدیق اکبر کی دو راتیں ہیں، ابو بکر کی دو راتیں عمر کی تمام زندگی کی عبادتوں سے افضل ہیں. ایک وہ رات جس دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے، اور ایک وہ رات جب آپ غار ثور میں تھے. غرض یہ کہ صدیق اکبر کا مقام تمام امتی، میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ساری امت اللہ کہے، اللہ کا نام لے، اللہ جل جلالہ، صدیق اکبر ایک مرتبہ اللہ کہے تو ساری امت کا اللہ کہنے سے بڑھ کر صدیق اکبر کا اللہ کہنا ہوگا. تو میرے دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان مبارک کو کھینچ رہے تھے اور اس کو کچھ زجر فرما رہے تھے، کچھ باتیں سخت فرما رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین وہاں سے گزرے تو عرض کیا کہ اے صدیق اکبر، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جس نے مجھے ہلاکت میں ڈالا ہے، اسی کی وجہ سے میں ہلاکت میں پڑا ہوں. اس کو کھینچ رہے تھے. اب ہم ذرا اپنے گریبان میں منہ جھانکیں کہ ہماری زبان کیا اس قابل ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زبان گناہوں سے محفوظ ہے؟ تو میرے دوستو، میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، ایک تو جو میں نے آیت تلاوت کی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں. تو یہاں خدا تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ میرے بندوں گھبرانا نہیں, تم پر جو روزے فرض کیے ہیں تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے ہیں. تمام بنی آدم روزے رکھتی آ رہی ہیں, ان کی شکل ان کے ایام دوسرے ہوا کرتے تھے, صورت دوسری ہوتی تھی, اور یہ جو فرض کیے گئے ہیں روزے یہ ایک مہینے کے, یہ اسی امت کے لیے خاص ہے. لیکن روزے پہلے بھی فرض کیے گئے تھے تو گھبرانا نہیں, اس میں تسلی ہے کہ بھئی پہلے بھی لوگ روزے رکھا کرتے تھے. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد بھی میں بتاتا رہتا ہوں کہ جو لوگ روزے میں تھوڑا سا بھوک لگتی ہے, کمزوری نقاط معلوم ہوتی ہے, اس کی بنیادی وجہ عادت کے بدل جانے کی ہے. ہماری عام عادت ہے دن بھر کھانا پینا اور رات کو بغیر کھائے سونا, تو اس لیے ہماری عادت بدل جاتی ہے, دن میں ہم کھاتے نہیں رات میں کھاتے ہیں. اس واسطے یہ تبدیلی کی وجہ سے جسم کے اندر تھوڑی نقاہت کمزوری وغیرہ محسوس ہوتی ہے, ورنہ روزے کے اندر جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو ایک بات تو یہ کہ تسلی اللہ تعالیٰ نے کرائی ہے, دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت میں روزے کی فرضیت کا مقصد بتایا جائے گا. ہر کام کا ہر عمل کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہاں بتلایا ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو, یعنی پرہیزگار بندے بن جاؤ, گناہوں سے بچ جاؤ. اور اس میں بڑی نصیحت کی بات ہے کہ روزے کے اندر خدا تعالیٰ نے حلال نعمتوں کو بھی حرام فرما دیا ایک مخصوص وقت کے لیے, کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم کچھ نہ کوئی حلال نعمت کھا سکتے ہیں, نہ اور دوسری اس کی جو شرائط ہیں اس کا شرائط پر ہم عمل کر سکتے ہیں. یہ شرائط ہیں کہ یہ کام بھی نہیں کرنے. تو حلال نعمتیں بھی ان اوقات میں حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے. تو عقل مند آدمی کے لیے بہت آسان ہے یہ سمجھنا کہ جن اوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حلال نعمتوں کو حرام فرما دیا ہے تو ان حرام کو کس حرام سے کس قدر بچنا چاہیے, حرام سے بدرجہ اولا بچنا چاہیے. ایک عقل مند آدمی کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہو. لیکن ہمارے یہاں روزے اور رمضان کے دنوں میں اوقات کو گزارنے کے لیے حرام کاموں کا سہارا لیتے ہیں, اوقات گزارنے کے لیے, ٹائم پاس کرنے کے لیے. میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ یہ ٹائم پاس کرنا نہیں ہے بلکہ ہمارا ٹائم فیل ہو رہا ہے, فیل. قرآن پاک کی ایک سورت ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها, اس دن انسان حیران ہو کر کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا. وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها, اس دن زمین اپنی خبریں بیان کیے گی, اس آدمی نے کیا کیا گناہ میرے پیٹھ کے اوپر کیے, گواہی دے گی. پھر انسان گھبرائے گا کہ یہ زمین اپنے بوجھ نکال ڈالے گی, یعنی سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانے معدنیات کے خزانے ابلے پڑے ہوئے ہوں گے. انسان حیران ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا. فقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها, کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کو یہی وحی آئی ہے, یہی حکم ہوا ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم, کہ وہ دن ہے کہ متفرق ہو جائیں گے انسان گروہوں کی شکل میں اپنے اپنے اعمال نامے دیکھنے کے لیے. یہ سورت نفخ ثانی کی ہے جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا اور تمام مردہ انسان تمام مخلوق پھر سے زندہ کی جائے گی, قبروں سے اٹھائی جائے گی. یہ اس وقت کی بات ہے کہ انسان حیران ہوگا, یہ وہ مال ہے جس کے لیے میں نے لوگوں کو دھوکہ دیا تھا, یہ وہ مال ہے جس کی وجہ سے میں نے قتل کیا تھا, یہ وہ مال ہے جس کے لیے میں نے چوری کی تھی ہاتھ کٹایا تھا, یہ وہ مال ہے جس کے لیے میں نے اپنے مومن بھائی کی آبرو ریزی کی تھی اس کو ستایا تھا. غرض یہ کہ زمین کی ہر نعمت اور خزانے ابلے پڑے ہوں گے کہ بالکل بے قیمت نظر آئے گا. بے حقیقت نظر آئیں گے اور انسان اپنے اوپر حیرت کرے گا کہ میں نے اس گندگی کے ڈھیر کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا اور اپنے اعمال نامے کو برا بنایا، گندا کیا، سیاہ کیا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ آیت کا جو یہ ایک جز ہے نا، اگر یہ صرف یہ جز ہمارے دل میں بیٹھ جائے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. کہ اس دن دیکھ لے گا انسان جو کچھ اس نے نیک عمل کیا اس کو پا لے گا، جو بھلائی کا کام کرے گا اس کا ایک ایک ذرہ پا لے گا اور جو برائی کا کام کرے گا اس کا ایک ایک ذرہ پا لے گا. غرض یہ میرے دوستو، ہم روزے کو گزارنے کے لیے، اوقات کو گزارنے کے لیے، بجائے اللہ کا نام لینے کے، بجائے نوافل کا سہارا لینے کے لیے، بجائے تلاوت کا سہارا لینے کے لیے، بجائے اپنے اعمال نامے کو صاف ستھرا کرنے کے لیے، اعمال صالحہ سے، نیک اعمال سے بھرنے کے لیے، ہم برے کاموں کا سہارا لیتے ہیں. کوئی پتنگ اڑا رہا ہے، پتنگ بازی کرنا حرام ہے اور پتنگ اڑانا گناہ کا کام ہے، اس کے لیے پیسے دینا گناہ ہے، جو پیسہ خرچ ہوگا وہ گناہ میں خرچ ہوگا. آتش بازی حرام ہے، آتش بازی کے لیے جو پیسہ خرچ کیا جائے گا، جو پیسہ دے گا وہ گناہگار ہوگا. اسی طرح سے یہ تو اب بتانے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن بتانا تو پڑتا ہے کہ یہ اسمارٹ فون نے تو بالکل رہی صحیح کسری کمر ہی توڑ دی انسان کی. اب کوئی ضرورت نہیں ہے، چند پیسے نیٹ میں جمع کرائیں اور دن بھر اس کے اندر اپنے گناہوں میں اضافہ کرتے ہیں، اپنے خسارے کا سودا کرتے رہے. اور جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں یا بچنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی اس کے نقصان سے بچے نہیں رہتے ہیں کہ اس کے اندر ہزاروں شغل ہیں، ہزاروں کشش کے راستے ہیں. اس میں انسان کو گناہ میں مبتلا کرنے والے بھی، انسان کے عقائد خراب کرنے والے بھی، اور کچھ نہ صحیح تو انسان کو خدا تعالی سے غافل کرنے والے، غافل اور دور کرنے والے. ڈرامے اس میں ہیں، کہانیاں اس میں ہیں، اسٹیٹس لگانے کا ایک مشغلہ ہے اور لگانے والے کے لیے چننا بھی ایک مشغلہ ہے. اسٹیٹس لگائے گا کیسے؟ پہلے چنے گا. سینکڑوں اسٹیٹس میں سے کوئی ایک اسٹیٹس چنے گا، ان کو دیکھ دیکھ کر جو ہے اس کا کتنا وقت خراب ہوگا اور کتنی آنکھیں خراب ہوں گی، کتنا دل برباد ہوگا. افسوس ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کیا خبر تھی کہ خون بہا ہے آپ، سنیے غور سے، کیا خبر تھی کہ خون بہا ہے آپ، ہائے لمحات غفلت دل کے، ہائے لمحات غفلت دل کے. یہ ہائے کے اندر کیا غم چھپا ہوا ہے، کتنا خون چھپا ہوا ہے میرے شیخ کا، خون جگر چھپا ہوا ہے. ہائے لمحات غفلت دل کے، کیا خبر تھی کہ خون بہا ہیں آپ. اگر ہم اپنے لمحات کو اللہ پر فدا کر دیتے بجائے اپنی ناجائز خواہشات کے، ہم اپنی خواہشات کو اللہ تعالی پر فدا کر دیتے تو اللہ تعالی خود ہمیں مل جاتے، اللہ ہمیں مل جاتے. خواہشات کا خون کرنے کا بدلہ خون بہا ہوتا ہے، خون کا بدلہ خون بہا ہوتا ہے، خون بہا دینا پڑتا ہے. تو یہاں اپنی خواہشات کا خون کرنے پر خون بہا میں اللہ تعالی کی ذات ملتی ہے. ہائے لمحات میری غفلت کے، ہم غافل رہے اس سے. تو میرے دوستو، ہم وقت کو پاس کرنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے، اللہ کے لیے گناہ کا سہارا نہ لیں. وقت کو گزارنا ہے اور آپ سے گزر نہیں رہا، تلاوت میں دل نہیں لگ رہا، شیطان آپ کو کھینچ رہا ہے، ذکر اللہ میں دل نہیں لگ رہا، یا مان لیا کہ ہمت نہیں ہے، آپ سو جائیں. مشغول آدمی کو شیطان کم سے کم بہکاتا ہے. ایک آدمی نوکری پہ ہے، کام کر رہا ہے، مصروف ہے، उसको वसवसे कम आते हैं. एक दुकानदार है, सौदा बेच रहा है, हर वक्त वो ले दे कर रहा है, ले दे कर रहा है, तो उस वक्त उसको शैतान बहुत कम बहका पाता है, मसरूफ है. फारिग आदमी के लिए, फारिग आदमी जब होता है कि लाओ भाई कुछ करें, अब क्या करें, चलो भाई ये स्मार्टफोन है ना, सबसे आसान. अपने वक्त की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, नाम है आमाल की स्याही. तो इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ कि जो इस आयत के जुज को समझ ले, जो बुजुर्गों ने मुफस्सरीन ने फरमाया है, वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि एक जर्रा भी भलाई करेगा उस दिन वो पालेगा, और एक जर्रा भी बुराई करेगा उसको पालेगा. तो अब हमने ये देखना है, अपना बैलेंस निकालना है. बैलेंस मेरे शेख रहमतुल्लाह फरमाते थे कि जो शख्स बैलेंस ना निकाले वो बैल है, बैल जानवर है, जानवर की जिंदगी है इसकी. हम जानवर ना बने, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है, अशरफुल मखलूकात बनाया है, इज्जत दी है. तमाम मखलूक को अल्लाह ताला ने अपने हुक्म कुन के जरिए पैदा फरमाया है, और इंसान को अपने दस्ते मुबारक से बनाया है. हाँ, काश हम अपनी कीमत को पहचाने. जब हम अपनी कीमत को पहचान लेंगे मेरे दोस्तों, तो अपने वक्त की कीमत को भी पहचान लेंगे. अल्लाह ताला हमें अपने हर लम्हे की कदर की तौफीक नसीब फरमाए. तो मेरे शेख रहमतुल्लाह ने खास तौर पर देखिए, रमजान के फजाइल तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फजाइल अमाल में भी सुनते रहते हैं. माशाल्लाह हमारे तबलीगी जमात वाले हजरात फजाइल अमाल की तालीम करते हैं, हमारे यहाँ भी हो जाती है तालीम उसकी, उसमें से फजाइल सुना देते हैं. तो इन चीजों का बयान तो माशाल्लाह कसरत से हम सुनते रहते हैं, तो फजाइल तो सबको मालूम ही होंगे. लेकिन वही बात जो मैंने शुरू में अर्ज की थी कि कम अज कम मैं अपनी हद तक, और मैंने अपने कानों से बड़े बड़े उलमा का जबान मुबारक से सुना है कि जो मजामीन हमारे हजरत बयान फरमाते हैं हमने जिंदगी में मेंबर से नहीं सुने. तो मेरे दोस्तों, हम मेरे हजरत रहमतुल्लाह का हमेशा से ये मजमून रहा है कि हम गुनाह से बच जाएं, हम अल्लाह वाले बन जाएंगे, हम अल्लाह वाले बन जाएंगे. और गुनाह से बचना मेरे दोस्तों आसान है, कि काम करना मुश्किल है, न करना आसान है. बस काम ये करना है कि हम अपने नफ्स की ख्वाहिश को कुचल दें. और मैं ये बात अर्ज कर चुका हूं कि गुनाह का तकाजा जब आता है, अगर इंसान उस पर अमल कर लेता है, तो अगली दफा वो उस तकाजा और शदीद हो जाता है. ये हमेशा याद रखना. अल्लाह ताला बुजुर्गों को, बुजुर्गों की के हाथ में हाथ देने का फायदा यही होता है कि वो नफ्स और शैतान की चालों से खबरदार करते रहते हैं. हदीस पाक में आता है कि 1000 आबिद पर शैतान भारी हो जाता है, 1000 आबिद पर, लेकिन आरिफ पर उसका बस नहीं चलता. आरिफ पर उसका बस नहीं चलता, आबिदों को बहका देता है, जाहिदों को बहका देता है, लेकिन उशाक हक और आरिफीन को नहीं बहका सकता, वहां उसका बस नहीं चलता. लिहाजा एक काम तो ये करता है कि पूरा जोर लगाता है कि ये आदमी अल्लाह वाले के पास ना जाए. कभी मसरूफियतें मसाइल डाल देता है, कभी बदगुमानी दिल में डाल देता है, जिससे वो दूर हो जाता है, क्योंकि पता है कि अगर ये वहां पहुंच गया फिर ये मेरे हाथ से निकल जाएगा. हाँ, हमारे मौलाना असर साहब का शेर है, नफ्स भी हैरान है शैतान भी मुश्किल में है, नफ्स भी हैरान है शैतान भी मुश्किल में है, जिसको बहकाना था वो तो शेख की महफिल में है. परेशान शैतान भी परेशान है. तो मेरे दोस्तों, ये अल्लाह वालों की जो मजालिस होती हैं, और अगर अल्लाह वाले ना मिले तो भाई जिस तरह वुजू के कायम मकाम मिट्टी है, उससे तयम्मुम कर लेता है, नमाज कामिल हो जाती है, पानी दस्तियाब नहीं, तो अल्लाह वाले दस्तियाब ना हो तो उनके गुलामों खादिमों से ही ताल्लुक कर लो. बड़े बड़े बुजुर्गों ने ये बात फरमाई है कि तालिब के गुमान के मुताबिक नफा अल्लाह ताला देते हैं, तालिब के गुमान के मुताबिक. समझ आ रही है नूरुल बशर? तालिब कौन है? हम सब लोग तालिब हैं. اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں، طلبگار ہیں ان کی مدد کے، ان کی ہدایت کے. کسی اللہ والے کے پاس یا کسی اللہ والے کے غلام کے پاس ہم نیک گمانی سے جاتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ والا ہے، اس کے سینے میں کوئی دولت ہے، اس کے پاس کوئی کیفیت احسانی ہے، ہمیں کچھ مل جائے گا. اگرچہ وہ طالب کی نگاہ میں جو مقام رکھتا ہے اس مقام کا نہ ہو، اس درجے کا نہیں ہے. وہ دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے نا، کسی کے ماتھے پہ تو نہیں دکھا کہ یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے، بے روپیے لوگ بھی پھرتے ہیں. تو طالب کا گمان ہے کہ بھئی یہ بڑا اللہ والا ہے، بڑا نیک آدمی ہے، بزرگوں کا اجازت یافتہ بھی ہے، اس کے پاس جائیں گے کچھ ملے گا ہمیں، کوئی بزرگ اللہ والا ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ اس کے نیک گمان کے مطابق معاملہ فرمائیں گے. چاہے وہ شیخ یا وہ اللہ والوں کا وہ غلام اس درجے کا نہ بھی ہو، گھٹیا آدمی ہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو طالب کو نیک گمان رکھنے میں نفع ہے. جتنا زیادہ اپنے شیخ سے نیک گمان رکھے، جائز یہ نہیں، احسن ہے، اس کے لیے نافع ہے، جتنا چاہے نیک گمان رکھے. ایک بزرگ کا مجھے نام میں مغالطہ ہو جاتا ہے، غالباً حضرت شیخ شادی رحمہ اللہ کا ہے یہ واقعہ، کہ ان کے مرید ان کے نام کے ساتھ القاب لگا رہے تھے اور پوچھا کہ یہ القاب صحیح؟ انہوں نے فرمایا اور زیادہ پر. پھر انہوں نے اور زیادہ القاب لگایا، انہوں نے کہا کافی نہیں، اور زیادہ القاب لگاؤ، اور زیادہ القاب لگاؤ. شیخ کے ساتھ جتنی زیادہ نیک گمانی کریں گے، یہ نہیں کہ وہ عزت کے طالب تھے، یہ ان کے نفع کے لیے تعلیم فرمائی کہ طالب کو ہمیشہ اپنے شیخ یا اپنے مربی سے یا اپنے مصلح سے خوب اچھا، خوب زیادہ نیک گمان رکھنا چاہیے. جتنا زیادہ نیک گمان کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کو نفع ہوگا، چاہے وہ شیخ اتنا نہ ہو. پہلے میں قصہ بیان کر چکا ہوں کہ ایک ڈاکو بہروپیہ تھا، رات میں ڈاکے ڈالتا اور دن میں تسبیح لے کے بیٹھ جاتا تھا. ایک جماعت اللہ کی تلاش میں نکلی کہ کوئی اللہ والا ہمیں مل جائے، اس کی صحبت میں تربیت میں رہیں تو ہم بھی اللہ کو پالیں. بھائی، ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ کو پانا ہے. سارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے مقصد حیات ہی میں گڑبڑ کر رکھی ہے، خلط ملط کر رکھا ہے. اللہ کو پانا، اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کو خوش کرنا، یہی ہر انسان کی زندگی کا مقصد ہے. اس کو کسی عنوان سے بھی ہم کہہ لیں، ایک ہی بات ہے، ولی اللہ بن جانا فرض عین ہے، یہی ان زندگی کا مقصد ہے. اللہ کا مقرب بن جانا، یہ بھی وہی بات ہے، عنوان الگ الگ ہیں. اللہ کو خوش کرنا، یہ بھی وہی بات ہے، عنوان الگ ہے. اللہ کی رضا کامل کو حاصل کرنے کے جستجو کرنا اور اس میں اللہ تعالیٰ اس کو بامراد کر دے، یہ بھی وہی عنوان الگ ہے، بات مقصد ایک ہی ہے. تو وہ بزرگ بیٹھ جاتے تھے اور ایک جماعت جو ہے وہ نکلی اللہ کی تلاش میں کہ ہمیں اللہ مل جائے، ہم اللہ والے بن جائیں. اللہ والا کیسے بنتا ہے انسان؟ گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ والا بن گیا. مختصر سی بات، گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ والا بن گیا. ظاہری گناہ بھی چھوڑ دے اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دے. دل کے گناہ کیا ہے؟ تکبر ہے، عجب ہے، دکھلاوے کا مرض ہے، شیخی کا مرض ہے، حسد کا مرض ہے، بدنگاہی کا مرض ہے، بدگمانی کا مرض ہے، یہ سب جو ہے خدا تعالی سے غفلت کا مرض ہے، خدا تعالی سے نا امیدی مایوسی کا مرض ہے، یہ باطنی گناہ ہے. اور ایک ایک گناہ، ایک ایک اس اخلاق پر محنت کی ضرورت ہے، دل بنانے کی ضرورت ہے. اچھے اخلاق کو حاصل کرنا، جن کو اخلاق حمیدہ کہتے ہیں، اور برے اخلاق سے نجات پانا، جن کو اخلاق رذیلہ کہتے ہیں. رذیلہ نہ بولا جائے تو ذلیلہ سمجھ لو اردو میں. یہ ذلیل اور بری بری عادتیں جو انسان کو ذلیل کر دیتی ہیں. بظاہر چودھری ہے، بظاہر اکڑفو ہے, بظاہر مال ہے, چودھری بنا بیٹھا ہے, لیکن حقیقت میں لوگ اس کی عزت نہیں کرتے ہیں, دل سے عزت نہیں کرتے ہیں. ڈنڈے کی حکومت ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ اگر کوئی سانپ سے ڈرتا ہے تو اس کو خوف کہتے ہیں, خشیت نہیں کہتے ہیں. وہ بزرگ نہیں ہے سانپ, کاٹے گا مر جائیں گے, اس لیے ڈرتے ہیں, اس کے ظلم سے ڈرتے ہیں. اسی طرح سے ایک پولیس انسپیکٹر آ گیا, اس سے ڈرتے ہیں, سلام کرتے ہیں تو اس کے خوف کی وجہ سے, اس کے شر سے بچنے کی وجہ سے, لیکن دل میں عزت نہیں ہے. لیکن متقی آدمی کی عزت ہوتی ہے. جو اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا, خدا تعالی من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو تواضع سے رہتا ہے, اپنے کو مٹا کے رہتا ہے, خدا تعالی اس کا درجہ بلند کرتے ہیں. مخلوق میں اس کی عزت ہوتی ہے. تو جس طرح سے اخلاق حمیدہ کو اپنانے کے لیے, اخلاق حمیدہ کیا ہے, ایک طالب علم سے کسی بزرگ نے پوچھا, بھائی پڑھنے والے طالب علم سے, بھائی تواضع کسے کہتے ہیں, تواضع کسے کہتے ہیں. آج کل مدارس کا حال یہی ہے کہ کتابیں پڑھ رہے ہیں لیکن دماغ میں, دل میں وہ چیز ہے ہی نہیں, پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا پڑھا ہے. اس طالب علم نے کہا تواضع یہ ہے کہ مہمان آئے, اس کو حقہ پیش کرو, اس کو یہ دسترخوان لگاؤ, کھلاؤ پلاؤ, تواضع یہ ہے. تو تواضع تو اپنے کو کمتر سمجھنے کا نام ہے. زبان سے بھی کوئی آدمی کہے میں بڑا نالائق ہوں, کمینہ ہوں, کمبخت ہوں, بدبخت ہوں, لیکن جب کوئی آدمی اس کو کہتا ہے کہ تو بڑا بدبخت ہے, میں تجھے جانتا ہوں, اب دیکھنا چاہیے کہ اب اس کا, اگر اس کا سر جھک گیا کہ واقعی تو نے مجھے جتنا جانا اس سے بھی زیادہ برا ہوں میں, اگر دل کی آواز ہو, دل کی آواز, پھر سمجھو کہ بھائی کچھ تواضع ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی سمجھتا ہے کہ میں متواضع ہوں وہ متواضع نہیں ہے. ہاں, جو آدمی کہتا ہے کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے, سمجھ لو کہ یہ متکبر ہے, سمجھ لے کہ میں متکبر ہوں. ہاں, میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ جو آدمی یہ کہے کہ میں سو رہا ہوں, جو آدمی یہ کہے کہ میں سو رہا ہوں, آپ مانیں گے کہ وہ سو رہا ہے؟ ڈاکٹر نے نسخہ لکھا کہ دو ٹیبلٹ سونے کے بعد اور صبح دو ٹیبلٹ اٹھنے سے پہلے, بیدار ہونے سے پہلے کھا لینا. کیسا ہے نسخہ بابو یہ؟ دو ٹیبلٹ سونے کے بعد اور دو ٹیبلٹ سونے سے, بیدار ہونے سے پہلے کھا لینا. جو آدمی یہ کہے کہ میں سو رہا ہوں, حقیقت میں وہ سو نہیں رہا. جو آدمی بے خبر ہو سو رہا ہے, وہ سو رہا ہے. لہذا جو آدمی اپنے تئیں یہ سمجھے کہ میں متواضع ہوں, سمجھ لو یہ میں متواضع نہیں ہوں, میرا یہ پندار ہے, میں اپنے کو اچھا سمجھ رہا ہوں کہ میں متواضع ہوں. گھر میں جب جاتا ہے, اگر ماں باپ کے ساتھ اس کی زبان درست رہتی ہے, اگر بیوی کے ساتھ اس کی زبان قابو میں رہتی ہے, اولاد کے ساتھ زبان قابو میں رہتی ہے, تب سمجھیں گے کہ اس کی زبان قابو میں ہے. باہر نکل کے تو ہر آدمی متواضع بنتا ہے, آپ جناب کرتا ہے, سر جھکاتا ہے. معلوم جب ہوگا جب کمزور مخلوق سامنے ہو, بیوی کمزور ہوتی ہے نا, بیچاری کچھ کر نہیں سکتی, اپنا میکا چھوڑ کے, اپنے خاندان کو چھوڑ کے وہ ایک آدمی کا ہو کے رہ جاتی ہے, اور پھر اس کے رشتہ داروں کی بھی خدمت کرتی ہے, ماں باپ اس کے, اپنے ساس سسر کی بھی خدمت کرے گی, دیور جیٹھ کی بھی خدمت کر رہی ہے. لیکن شرعی طور پر یہ مسئلہ جان لینا چاہیے, کیونکہ اس کی خرابیاں بہت پیدا ہو رہی ہیں, کہ بہو کے ذمے یعنی عورت کے ذمے شرعاً تو صرف اپنے شوہر کی خدمت ہے, اپنے شوہر کی خدمت اور تابعہ داری, اور اس میں بھی بعض چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مستثنا رکھا ہے. مثلاً اگر شوہر کہے کہ کھانا پکاؤ اور عورت کہے کہ میں کھانا نہیں پکاتی, تو شوہر کے ذمے ہے کھانا ارینج کرنا. اسی طرح سے اگر بیوی بیمار پڑتی ہے تو شوہر کے ذمے اس کا علاج شرعاً نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو برابر کا دے دیا ہے کہ اگر تم پکاتی نہیں ہو, جاؤ میں تمہارا علاج بھی نہیں کرتا. دماغ درست کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, بیلنس رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. اسی طرح اور شرائط بھی ہیں, لیکن جن گھرانوں کے اندر ایک عورت آئی اور اس کو نوکرانی سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے، یہ ظلم در ظلم در ظلم ہے، ایسے لوگ کبھی عافیت میں رہ نہیں سکتے ہیں۔ میرے شیخ نے ایک آسان سی بات فرمائی کہ تم یہ تصور کر لو کہ اگر تمہاری بیٹی ہوتی اور تم اس کو بیاہتے اور یہ اپنے سسرال میں جاتی، تم گوارا کرتے کہ یہ بیٹی، میری بیٹی سارے گھر کے کپڑے دھوئے، سارے گھر کا کھانا پکائے، سارے گھر کی روٹیاں پکائے، سارے گھر کی پوچھا لگائے، اور پھر بھی باتیں سنے، کبھی بھی نہیں چاہتے۔ اسی طرح سے جو شوہر اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے وہ یہ سوچے کہ اگر میری بیٹی ہوتی اور میری بیٹی پر شوہر ظلم کرتا میں اس کو گوارا کرتا، بس۔ تو یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، یہ بھی کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے نکال کے آپ کے گھر میں دے دیا ہے، آپ سے نیک گمانی اور آپ کی شرافت کو سمجھتے ہوئے کہ آپ شریف انسان ہیں، لیکن آپ گھر کے اندر اس کے ساتھ بدماشی کر رہے ہیں، اس پہ ڈنڈا چلا رہے ہیں۔ ذرا سا بیچاری نے اٹھنے میں دیر کر دی، تماشا بنا ہوا ہے، سارے گھر نے اس کو نوکر سمجھا ہوا ہے۔ تو یہ آرام سے رہنے کا نسخہ نہیں ہے میرے دوست۔ جو لوگ کسی کو ستاتے ہیں، مظلوم کی آہ سیدھی اللہ تک پہنچتی ہے اور مظلوم کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود لیتے ہیں۔ کسی کو ستائیں گے تو ہمیں کوئی ستائے گا، ہمیں کوئی ستائے گا، اس کا بدلہ ملے گا۔ غرض یہ میرے دوستوں کہ رمضان مبارک میں ہم نے خصوصاً دو کام ضروری کرنے ہیں۔ ایک آنکھ کی حفاظت، میرے شیخ نے لکھا ہے کہ یہ دو بیماریاں جو ہیں، دو بیماریاں یہ روزے کو رمضان کو برباد کرنے والی بیماریاں ہیں، روزے اور رمضان کو برباد کرنے والی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے، اور روزہ کس طرح پھٹتا ہے؟ گناہوں سے پھٹتا ہے، یہاں سے پھٹ جاتا ہے روزہ، 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 یہاں سے پھٹ جاتا ہے روزہ۔ اس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے کہ ہم آنکھ سے کسی نامحرم کو نہ دیکھیں، چاہے وہ گھر میں ہو چاہے بازار ہو۔ نگاہیں ہوں نیچی چلیں سیدھے سیدھے، بتوں کی نہ جانے لپک جائیے گا۔ یہ ہمارا اصول کہ گھر میں بھی ہم نے نامحرموں سے پردہ رکھنا ہے۔ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ہمارے شیخ نے سکھایا ہے کہ یہ مہینے میں ہم ایک مہینے کے لیے اپنے نفس سے ہم معاہدہ کریں کہ بھئی تم ایک مہینے کے لیے باز آ جاؤ، اس کو ایک مہینے کا جھانسا دیں۔ جھانسے تو ہم کاروبار میں بہت دیتے رہتے ہیں نا، کل آ جانا، پیسے پڑے ہیں گلے میں، کل آ جانا، یہ ظلم ہے، بے برکتی کا باعث ہے۔ کسی کو چکر لگوانا، بیچارہ بار بار آ رہا ہے، وقت بھی خراب، بعض وقت موٹر سائیکل پہ آتا ہے، پیٹرول بھی برباد اس کا، کسی کو خواہ مخواہ چکر لگوانا۔ تو جھانسے تو ہم دیتے رہتے ہیں، لیکن یہ جھانسا جو نفس کو ہم دیں گے یہ جائز ہی نہیں، بڑا احسن جھانسا ہے، یہ جھانسا اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ اپنے نفس کو جھانسا دو کہ دیکھ ایک مہینے کے لیے معاہدہ کر رہے ہیں، تجھ سے ایک مہینے کے لیے نگاہ کی 100% حفاظت کرنی ہے، نگاہ اٹھانی نہیں۔ اور یہ جو جلی سسو، یہ برا ہم نشین اسمارٹ فون، اس سے بہت بچنا ہے۔ جو عقل مند آدمی ہو اور اس کو کوئی مجبوری نہ ہو، کوئی ضرورت نہ ہو شدیدہ، اور ضرورت کا اصول کیا ہے، ضرورت کے ضروری کس کو کہتے ہیں؟ حکیم الامت کا نقل فرمودہ یہ قول ہم نے حضرت سے سنا ہے کہ ضروری وہ ہے جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو، ضرر مانے نقصان، ضروری وہ ہے جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو، نقصان پہنچے۔ مثلا روٹی ہے، اب آپ کہیں لوں یا نہ لوں، تو روٹی نہیں کھائیں گے تو نقصان ہوگا نا بھائی، اس لیے روٹی فوراً لے لو۔ کسی برتن کی ضرورت ہے، آپ سوچیں بھائی لوں نہ لوں، تو بھائی برتن نہیں ہوگا تکلیف ہوگی، اس میں آٹا گوندھنا ہے، اس میں کھانا پکانا ہے، اس میں کھانا کھانا ہے، تو بھائی تو ضروری ہے، فوراً لے لیتا ہے آدمی، لے لو۔ لیکن ایک چمچہ ہمارے پاس پکانے کا ہے، تو ایک بازار میں گئے، خوبصورت سا چمچہ نظر آ رہا ہے، لاؤ یہ بھی لے لیتے ہیں۔ سوچا نہیں کہ یہ ضروری ہے یا غیر ضروری ہے، اس کے بغیر بھی گزارا ہے تو وہ چیز کیا ہو گئی؟ غیر ضروری۔ اور اعتدال سے رہنے کا برکت روزی میں برکت کا ایک اصول حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ عادی معاشرت ہے, معیشت ہے, یہ اعتدال, خرچ میں اعتدال, یہ عادی معیشت ہے. اور اسی وجہ سے میں نے شروع میں جو عرض کیا تھا کہ مسائل بہت ہیں, نہیں, ہم نے مسائل بڑھا لیے ہیں, ہم نے مسائل بڑھا لیے ہیں, اپنے اوپر بار ہم نے خود لے لیے ہیں, غیر ضروری کاموں کو ضروری بنا کر, غیر ضروری چیزوں کو ضروری سمجھ کر خرچ کرنے پر. غرض یہ میرے دوستو, آنکھ کی حفاظت پکا معاہدہ کر لیں ہم اپنے نفس سے کہ نہ تو یہ اسمارٹ فون, اگر کوئی ضرورت شریعت نہیں ہے میرے دوستو, نہ میں دیکھ رہا ہوں, نہ میرا آپ پہ کوئی زور زبردستی ہے, نہ میرا ایسا زبردستی کا کوئی ارادہ یا خواہش ہے. ہمارا کام تو ہے وما علینا الا البلاغ, جو بات دین کی ہم کو پہنچی ہمارے بزرگوں سے وہ بتلانا, اپنی نصیحت کے نیت سے اور سب مسلمانوں کی نصیحت کی نیت سے. آپ اپنے ساتھ, ہم اپنے ساتھ خود انصاف کر لیں کہ ہمارے لیے کیا چیز ضروری ہے اور کیا چیز ضروری نہیں ہے. ہم اپنے ساتھ خود انصاف کر لیں, ہم اپنے ساتھ بھلائی کا ارادہ کریں, بھلائی کا, تو انشاءاللہ تعالی غلطی نہیں ہوگی. تو اسمارٹ فون کو غور کریں کہ یہ واقعی اس کے نہ ہونے سے ہم مر جائیں گے, روزی میں کمی ہو جائے گی, کپڑے لگتے میں کوئی کمی ہو جائے گی, کھانے پینے میں کوئی کمی ہو جائے گی, یا ہم بیمار پڑ جائیں گے, تو بھائی بے شک آپ استعمال کریں. لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے, محض ارادہ ہے بھائی چلو فلاں سے بات کر لیتے ہیں, چلو دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں, چلو افطاری کے اندر نیا آئٹم کون سا بنایا ہے چلو یہ دیکھ لیتے ہیں, اس کے اندر ڈریسنگ کیسے کریں, ٹاپنگ کیسے کریں, یہ دیکھ لیتے ہیں, تو بھائی دیکھنا جائز تو ہے یہ چیز جس میں تصویر نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے غفلت کا ایک ذریعہ بہت بڑا یہ بنا ہوا ہے, گھنٹوں اس میں ضائع ہوتے ہیں, پیسہ بھی خرچ زیادہ ہوتا ہے, اور سچ پوچھیں تو پیٹ بھی ہر وقت گڑ گڑ کرتا رہتا ہے. فاسٹ فوڈ کا تو میں بتا چکا ہوں نا, فاسٹ فوڈ کیسے کہتے ہیں, ادھر کھایا ادھر نکل گیا, تیزی سے نکل جاتا ہے. تو یہ جو نئے نئے ڈشیں آ رہی ہیں یہ چٹپٹے ذائقے تو ہوتے ہیں لیکن صحت کے لیے کوئی مفید چیز نہیں ہوتی. صحت مند غذا کھائیں, اس سے روزے میں تقویت بھی ہوتی ہے. کھجور کھا لیجیے آپ, کوئی زیادہ مہنگی نہیں ہے, عام کھجور کھائیں پاکستانی, بغیر چھنے آٹے کی روٹی یا بن کھائیں, آپ دیکھیں آپ کے پیٹ مضبوط رہے گا, قبض بھی نہیں ہوگی. دہی کھا سکتے ہیں, دہی کھائیں, سبزی کی سلاد کھائیں, اسی طرح کے ایسی ہلکی چیزیں کھائیں, انشاءاللہ آپ تراویح کے اندر بھی آپ کا جسم چست رہے گا اور روزے میں بھی روزہ بھی آرام سے گزرے گا. غرض یہ تو باتیں سب دوسری ہیں, میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی آنکھ کی حفاظت. تو اگر کسی کو ایسی شدید ضرورت نہیں ہے تو کم از کم ایک مہینے کے لیے ہم یہ پکا ارادہ آسانی سے کر سکتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم اسمارٹ فون کو تالا لگا کر رکھتے تھے, اس کا استعمال نہیں ہوگا, سادہ فون لے لیں اور جو بات کرنی ہو ٹیلی فون پہ چند پیسے زیادہ خرچ ہوں گے. یہ خرچ آپ اگر اس نیت سے کریں کہ میں برائی سے بچ جاؤں, اللہ تعالیٰ سے غفلت سے بچ جاؤں گا, تو انشاءاللہ اس خرچ پر بھی آپ کو ثواب ملے گا. آپ سادے فون پہ بات کر لیں, ضرورت کی بات کر لیں. تو ایک کام تو نگاہ کی حفاظت, نامحرم عورتوں سے اور بیریش لڑکوں سے جن کے داڑھی ابھی نہیں آئی ہو ان سے بھی احتیاط کریں, ان کو بھی نہ دیکھیں. اور نامحرم رشتے دار تو ہم بتاتے رہتے ہیں کہ خالو ہے, پھوپا ہے, جیٹھ ہے, دیور ہے اور تمام کزنز ہیں. خاص طور سے کزنز اس لیے کہ اکثر ہمارے گھر میں جو ہے وہ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے, ان کے ساتھ ہمارے بھائی کے بچے بھی رہتے ہیں, ان سے نظر کی حفاظت اور ان سے دوری بہت ضروری ہے, اور بیریش لڑکوں سے بھی. اسی طرح سے جو ہے وہ بھابھی ہے, سالی ہے اور چچی ہے اور ممانی ہے, یہ اتنے جو بھی رشتے نامحرم ہیں ان سے ہمیں نظر بچانی ہے. معاہدہ کرتے ہیں اس مہینے کے لیے, ابھی سے کر لیں فائدہ ہمارا ہی ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اس ایک مہینے میں تقویٰ فی رمضان کی برکت سے, رمضان میں تقویٰ سے رہنے کی برکت سے, تقویٰ فی رمضان کی برکت سے تقویٰ فی کل زمان اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. یہ مہینہ ایسی برکت والا ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس کا مقصد ہی تقویٰ حاصل کرنا ہے. اور دوسری آیت جو میں نے پڑھی کونوا مع الصادقین, اس سے بھی پہلے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو تقویٰ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. یعنی تقویٰ کے حصول کا دوسرا ذریعہ, یا دوسرے معنی میں یہ کہیں کہ ہمارا مقصد تقویٰ حاصل کرنا, دوسرا ذریعہ صحبت اہل اللہ, صحبت اہل اللہ. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ گویا ڈبل انجن لگ جاتا ہے, ڈبل انجن اپنے مقصد حیات کو پانے کا, اللہ کو پانے کے لیے ڈبل انجن اس مہینے میں لگ جاتا ہے کہ روزہ پیٹ میں روزہ ہے, اس کی برکت سے اس کا مقصد کیا ہے تقویٰ, اور اولیاء اللہ کی صحبت میں جانا اس سے کیا حاصل ہوگا تقویٰ. تو ڈبل انجن لگ جاتا ہے, جیسے کوئٹہ میں پہاڑیوں پہ انجن ریل پہنچانے کے لیے ایک انجن آگے لگتا ہے ایک پیچھے سے دھکا دیتا ہے, جس طرح بکری کے زمانے میں بکری خرید کے لاتے ہیں یا گائے خرید کے لاتے ہیں تو وہ بعض اوقات اڑیل گائے مل جاتی ہے, کیونکہ اپنے گروہ سے وہ الگ ہونا نہیں چاہتی, جانور اپنے گروہ سے الگ نہیں ہونا چاہتا, اب اس کو کھینچ رہے ہیں تو آگے سے اس کو چارہ دکھاتے ہیں اور پیچھے سے اس کو بعض اوقات لکڑی سے ہکاتے بھی ہیں. تو دو انجن لگتے ہیں تو جانور پھر جلدی جلدی چلتا ہے, لوسن کا چارہ دیکھ کے چلتا ہے, پیچھے سے لکڑی لگ رہی ہے چلتا ہے, تیز چلتا ہے نا. پھر تو ہم بھی روزہ رکھ کر ایک مقصد کا ایک ذریعہ ہمیں حاصل ہو گیا, تو ہمیں روزہ رکھنے کے لیے ہمیں کیا اللہ تعالیٰ نے جنت کا لوسن دکھایا ہے کہ دیکھو تم روزہ رکھو گے تو ہم تمہیں مل جائیں گے, ہماری جنت تمہیں مل جائے گی. جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان, باب الریان, اس سے خاص وہ لوگ داخل ہوں گے جو روزے کو بہت اہتمام سے رکھا کرتے ہوں گے. روزے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس دروازے سے, یعنی ان کی خصوصیت ہوگی. ہر آدمی کی, کوئی نوافل میں کثرت کرتا ہے, کوئی روزے میں کثرت کرتا ہے, اور کوئی جو ہے اور عبادات میں, تو دروازے الگ الگ ہوں گے. روزے داروں کے لیے خاص دروازہ ہوگا باب الریان, روزے کا اہتمام کرنے والے اور اس کی کثرت کرنے والے اس دروازے سے پکارے جائیں گے. تو میرے دوستو یہ ڈبل انجن, تو میرے شیخ فرماتے تھے رحمہ اللہ کہ تمام بزرگوں نے اس چیز کا اہتمام کیا ہے کہ رمضان المبارک میں اپنے احباب کو اپنے پاس جمع کیا ہے, ایک جگہ جمع کیا ہے تاکہ ہمارے لیے ڈبل انجن لگ جائے کہ روزے سے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا وعدہ کیا ہے, اور سب سے بڑی نعمت خود اللہ تعالیٰ کی ذات, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ, کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں, خود دوں گا. بڑے آدمی سے انعام ملے تو کتنی خوشی ہوتی ہے, اور اللہ حکم الحاکمین خود اس کی جزا دیں گے تو خوشی کا کیا عالم ہوگا. تو روزہ اتنی بڑی عبادت ہے, اور پیچھے سے جو ہے بھائی تھوڑا یہ تو دوزخ کا خوف بھی, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو اور جہنم سے پناہ مانگو اور جنت کی طلب کرو اس مہینے میں. تو میرے دوست اور بزرگو, ایک کام تو نگاہ کی حفاظت ہے اور دوسرا کام زبان کی حفاظت ہے. زبان سے ہم خاموش رہے ہیں, اور اگر فارغ ہیں تو سو جائیں اس نیت سے کہ میری آنکھ, میری زبان, میرے اعضاء گناہ سے محفوظ رہیں گے تو آپ کا سونا بھی عبادت بن جائے گا, سونا بھی سونا ہو جائے, سولہ آنا ہو جائے گا اس نیت سے اگر آپ سو گئے. لیکن ذمہ داریوں کو نبھانا ہے, یہ نہیں کہ والدین کو خدمت کی ضرورت ہے سو گئے پڑے سو رہے ہیں, نماز کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں پڑے سو رہے ہیں, یہ تو گناہ ہے. تو زبان کی حفاظت میں خاص طور سے غیبت کا جو مضمون ہے میرے دوستو, یہ بہت سنگین معاملہ ہے کہ غیبتوں میں اکثر مبتلا ہو جاتے ہیں. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ عوام تو عوام, بعض خواص بھی غیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ زبان ایسی اس کا چلانا اس کا ہلانا اتنا آسان ہے نا کہ ذرا دل میں بات آئی اور منہ سے بک دی. حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات انسان ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ اس کے نزدیک وہ معمولی بات ہوتی ہے, کہہ دی کوئی خبر نہیں بھول گیا, لیکن خدا کے ہاں وہ بڑی بھاری ہوتی ہے, بڑی بھاری ہوتی ہے, یا تو جنت میں لے جاتی ہے یا دوزخ کا فیصلہ کرا دیتی ہے اور انسان کو خبر بھی نہیں. تو تمام زبان کی برائیوں میں سب سے زیادہ آسان اور شیطان اس کو چٹپٹا اور مزیدار بنا دیتا ہے غیبت کرنا. اس سے ہمیں بہت بچنا ہے اور غیبت کے سننے سے بھی بچنا ہے. جہاں غیبت ہو رہی ہو وہاں سے اٹھ جانا واجب ہے, یا تو اس کو روکے, اگر وہ رکتا نہیں ہے تو بھی وہاں سے اٹھ جانا ہے, اور اگر آپ کو روکنے کی قدرت نہیں ہے تو بھی آپ وہاں سے اٹھ جائیں. چاہے صاف صاف کہہ دیں کہ غیبت مت کرو, غیبت حرام ہے, چاہے آپ میں ہمت نہیں ہے, کمزور ہیں, آپ بہانہ کر کے اٹھ جائیں. نندے بھاوجے, میں یہی کہہ رہا تھا کہ جو مصروف آدمی ہوتا ہے اس کو شیطان کم بہکا پاتا ہے, فارغ لوگوں کو زیادہ بہکاتا ہے. اور گھر میں عورتیں ہوتی ہیں, نندے ہیں, بھاوجے ہیں اور ساس ہیں, ان کے آپس میں تو کبھی ملتی نہیں ہے. برتن جو ہیں کھٹپٹ, جہاں برتن جمع ہوتے ہیں کھٹپٹ لازمی ہوتی ہے. شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو, لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا جہاں کھٹپٹ نہ ہوتی ہو. تو ہمیں بہت بچ کے رہنا ہے, بدگمانی سے بھی بچ کے رہنا ہے, کیونکہ غیبت کی وجہ بھی بدگمانی اور تکبر ہے. تو اب تو وقت کافی ہو گیا, مراد یہ ہے کہ ہم ان دو چیزوں کی حفاظت, حکیم الامت نے لکھا ہے کہ یہ دو بیماریاں ایسی ہیں کہ یہ روزے کو رمضان کو برباد کر دیتی ہیں, انسان کا دل بھی تباہ ہو جاتا ہے ان دو بیماریوں سے. تو اس پورے رمضان میں انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے نفس سے معاہدہ کرنا ہے کہ نہ تو نگاہ سے اللہ کی نافرمانی, ایک مہینے وعدہ کر لیں, ایک مہینے, کہ ہم نے نہ تو کہیں نگاہ غلط اٹھانی ہے اور نہ ہی یہ زبان غلط چلانی ہے. کوشش کریں خاموش رہیں. اور روزے داروں کو, بہت لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے, بعض لوگ جو سگریٹ اور چائے کے عادی ہوتے ہیں, اب ان کو دن میں عادت ہوتی ہے سگریٹ پینے کی, چائے پینے کی, اب وہ نہیں ملتا تو ان کا پارا آہستہ آہستہ چڑھتا رہتا ہے. ذرا ذرا سی بات پہ گالیاں بھی بعض لوگ دینے سے وہ کمی نہیں کرتے, کوتاہی ہوتی, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو ایسے موقع پر جب غصہ آ رہا ہو فوراً ہوشیار ہو جائے کہ اب ہمارا نام اعمال سیاہ ہونے کا موقع آ رہا ہے, ہماری نیکیاں برباد ہونے کا وقت آ رہا ہے, فوراً ہوشیار ہو جائے. ایسے موقع پر حدیث میں یہ علاج آتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ہم پہلے ہی سے پڑھنا شروع کر, جہاں ہمیں معلوم ہے کہ ہماری عادت ہے غصہ آ جاتا ہے, ہمیں بات منہ سے نکل جاتی ہے, تیر کمان سے نکل جاتا ہے, کبھی واپس نہیں آتا, آپ کتنا بھی افسوس کریں. تو میرے دوستو یہ ہم نے پکا ارادہ کرنا ہے, اور خواتین بھی سن لیں کیونکہ ان کو زیادہ موقع ہوتا ہے غیبتوں کا اور ادھر ادھر کی باتوں کا. تو بالکل بھی جو ہے جیسے ہی غصہ آنے لگے اسی وقت ہوشیار ہو جائیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اب روزہ ہوگا پانی تو پی نہیں سکتے, تو کھڑا ہو تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہو تو لیٹ جائے, اور اس سے بھی پہلے کیا کام کریں کہ اس غصے کے سبب کو ہی ہٹا دیں, غصے کے سبب کو ہی ہٹا دیں, دور کر دیں. جس پر غصہ آ رہا ہے اگر قدرت ہے تو اس کو کہتے بھائی تم ذرا چلے جاؤ, تھوڑی دیر میں آنا, وہ نہیں جا سکتا تو ہم خود ہی وہاں سے ہٹ جائیں. جب سامنے نہیں ہوگا تو پھر کس کو کہے گا, وہ سب معتدل ہوتا چلا جائے گا. تو یہ ترکیبیں جو ہیں یہ ذہن میں رکھنی ہے, ذہن نشین, کیونکہ یہ حملہ ہوگا, شیطان کا حملہ ہوگا, یہاں پر بھی ہوگا یہاں پر بھی ہوگا. وہ چاہے گا کہ کسی طرح ہمارے روزے کو پھاڑ ڈالے, ہماری محنت کو ضائع کر دے, ہماری جمع کی ہوئی پونجی کو آگ لگا دے. سیکنڈوں میں آگ لگ جاتی ہے, سیکنڈوں میں, لیکن ہمیں اس کی ترکیب کو کارگر نہیں ہونے دینا ہے انشاءاللہ, ہے نا. تو جہاں کوئی ایسا موقع آ جائے, چار آدمی بیٹھ گئے, ہوشیار ہو جاؤ کہ ہم سے کسی کی غیبت بھی نہیں ہو اور کسی کی زیادہ تعریف کرنا بھی منع ہے, اس میں بھی بہت سی باتیں خلاف شرع شامل ہو جاتی ہیں, ضرورت ہی نہیں. اپنا ہنس بول لیجئے آپ, میں کہتا ہوں کوئی لطیفہ ہی سنا دیجئے, ہمارے حضرت تو لطیفے سنواتے تھے, فرماتے تھے کہ ڈپریشن کا زمانہ ہے، ٹینشن ہے لوگوں کو، ہزاروں مسئلے، تو ایسے میں انسان کو خوش رہنا ضروری ہے، ورنہ صحت خراب ہو جاتی ہے، جب صحت خراب ہو جاتی ہے تو دین دین پر عمل نہیں ہو پاتا، ہمتیں کمزور ہو جاتی ہیں، عبادتیں نہیں ہو پاتی، تو اس لیے ہنستے بولتے رہیے، ہلکا پھلکا مزاح کر لیجئے، جو فحش نہ ہو، جھوٹ نہ ہو اور کسی کی تکلیف کا باعث نہ ہو، لیکن غیبت نہیں اور کسی کی تانا نہیں، کسی کی برائی نہیں، ذکر اللہ میں مصروف رہیے، نہیں تحمل ہے آپ وہاں سے اٹھ جائیے، بھائی تھوڑ پھر ملیں گے۔ شیخ الحدیث رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، فضائل اعمال میں ہی لکھا ہوا ہے، فضائل رمضان میں، کہ فرماتے تھے کہ بھائی میں کسی کو کھانے سے منع نہیں کروں گا، کسی کو سونے سے منع نہیں کروں گا، کوئی عبادت نہیں کر سکتا نہ کرے میرے پاس۔ سینکڑوں آدمی اعتکاف کرتے تھے رمضان میں، شیخ الحدیث کے ہاں ماشاءاللہ، تو فرماتے تھے ان باتوں پہ میں پابندی نہیں لگاتا ہوں، لیکن جہاں میں نے کسی دو آدمیوں کو بات کرتے دیکھا میں نکال دوں گا۔ یہ زبان ہے نا، زبان اس وجہ سے کہ کرے کرائے پر پانی پھیر دیتی ہے، میرے دوستوں تھوڑی زندگی ہے، میرے دوستوں اس کو ہم اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزار لیں، من چاہیے نہ گزاریں، دل کی خواہشات کو پورا نہ کریں۔ ہم رنگینیوں کے مزے لینے دنیا میں نہیں آئے، کہتے ہیں بھائی دنیا میں آئے ذرا ہلا گلا کرو، ہلا گلا ہم کریں گے انشاءاللہ جنت میں، اور ایسا ہلا گلا کریں گے کہ یہاں اس کی کوئی مثال دینا بھی مشکل ہے۔ اتنے مزے ہیں، اتنی رنگینیاں ہیں، ہم ان مزوں کو تھوڑے دن کے لیے اپنی آگ لگا دیں کہ ہمیں یہ مزے نہیں چاہیے، ہمیں پائیدار مزے چاہیے، ہمیشہ کے مزے چاہیے اور بے عیب مزے چاہیے، تو یہ اپنے آپ سے ہم وعدہ کر لیں کم از کم اس مہینے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی میرے شیخ کی دعا بھی ہے اور میرے شیخ کا فرمان ہے کہ خدا تعالیٰ کو رحم آ جائے گا، اور تقوی فی رمضان کی برکت سے انشاءاللہ تقوی فی کل زمان، یعنی ہر سانس ہمیں اللہ تعالیٰ ایسی فداکاری نصیب فرما دیں گے کہ اپنی نافرمانیوں سے ہم ان کی نافرمانیوں سے ہمیں نفرت ہو جائے گی۔ تو یہ دو چیزوں کی ہم نے خاص طور سے حفاظت کرنی ہے اور پہلے سے ہوشیار ہو جانا ہے، پہلے سے، تاکہ وہ نوبت ہی نہ آئے کہ ہمیں افسوس، او ہو ہم نے تو یہ سنا تھا، ہم نے تو یہ ارادہ کیا تھا مگر یہ ہو گیا۔ اس سے پہلے ہی ہمیں عقل آ جائے کہ بھائی نہیں، موبائل کی طرف ہاتھ بڑھے نہیں، بھائی ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ یہ رمضان میں ہاتھ نہیں لگانا، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، خصوصاً گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہنا ہے، گھر میں جائیں نرمی سے مسکرا کر سلام کرنا ہے جو سنت ہے، اور نرم رویہ رکھنا ہے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کی بھی بڑی برکات اور جنت میں جنت کا نمونہ گھر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ تو رمضان میں داخل ہے، تو اب ہمارا آنا جمعے کے دن جو ہے وہ ممکن نہ ہوگا، اور یہ ہے البتہ کہ جیسے کوئی ختم قرآن کا موقع ہو یا کوئی ایسی رات کوئی چاہے دین کی بات سننا، اس کے لیے ہم سے رابطہ کر لے، ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ یہ خدمت انجام دیں۔ کیا ہے، ہاں اب چھوڑو یار، یہ لوگ سو رہے ہیں، وہ دیکھو ڈاکو والا قصہ ہم پہلے بھی سنا چکے ہیں کہ وہ قید بہت اہم چیز ہے یہ، کیونکہ اس میں ہم لوگ مار کھا جاتے ہیں۔ کس میں بتائیے، کیوں سنا رہا تھا میں قصہ، شیخ سے نیک گمانی، شیطان راستہ مار جاتا ہے شیخ سے بدگمان کر کے، طرح طرح کے بدگمانیاں ڈال دیتا ہے، دوری پیدا کر دیتا ہے۔ تو ڈاکو تھے، رات میں ڈاکا ڈالتے تھے اور صبح کو جو ہے، اب جو کہنا ہو ان کو کہنا بھائی، سمجھے، مجھے برا نہیں کہنا، انہوں نے کیوں یاد دلایا۔ تو وہ ایک جماعت نکلی اللہ کو پانے کے لیے، اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی بزرگ بیٹھے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں اندر سے شیطان لیکن صورت ان کی بڑی نورانی لگتی ہے، تو اب وہ انہوں نے کہا بھائی ضرور یہ کوئی بزرگ ہے، انشاءاللہ یہاں ہمارا کام بن جائے گا۔ تو وہاں رہنے لگے ہیں، اور انہوں نے ان کو کچھ ذکر بھی تلقین کر، ہاں رمضان مبارک میں جو شیخ نے تسبیحات بتائی ہوں، ذکر بتایا ہو، اس کی پابندی، یہ بہت اہم چیز ہے۔ وقت تو اتنا نہیں تفصیل میں جانے کا, بس وعدہ کر لو کہ جو ذکر بتایا گیا ہے, تلاوت ہے اور لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہے, زیادہ نہ صحیح, جو روز کا ذکر بتایا ہے وہ کر, انشاءاللہ وہ بھی کافی واقعی ہو جائے گا. پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. پریشان میں شروع میں یہی کہہ رہا تھا کہ رمضان مبارک سے بعض لوگ گھبراتے ہیں, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کے اندر جتنا تحمل ہو اتنی عبادت کر لیں, خدا تعالیٰ کم پہ بھی بہت زیادہ دینے والے ہیں. خدا تعالیٰ کا ایک نام ہے شکور, شکور, شکور کے معنی قدردان کے بھی آتے ہیں, یعنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بڑی قدر کرتے ہیں اللہ, اور شکور کے معنی ہیں چھوٹے عمل پر بہت زیادہ جزا دینے والے, ذرا ذرا سی نیکی پہ بہت بڑا چڑھا کر دینے والے, خوش ہوتے ہیں وہ دینے سے. تو اس لیے گھبرائے نہیں, جتنا عمل ہو جائے آرام سے سو جائیے, کوئی بات نہیں. شب قدر میں تھوڑی دیر جاگ لیجیے, بس یہ کام کریں کہ گناہ سے بچیں, گناہ سے بہت بچیں, تو انشاءاللہ ہمارا رمضان کی برکات سے ہم محروم نہیں رہیں گے, ضرور ملے گی برکات اس کی, محروم نہیں رہیں گے. تو جب وہ رہنے لگے تو خدا کا کرنا یہی ہوا کہ ان کے نیک گمان کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے ان کو نواز دیا, سب کے سب صاحب نسبت ہو گئے, اللہ والے ہو گئے. تو جو آدمی شکر گزار ہوتا ہے, احسان مند ہوتا ہے, وہ جس ذریعے سے اس کو ملتا ہے اس کا بھی شکر گزار ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے ملم یشکر اللہ ملم یشکر الناس لم یشکر اللہ, یعنی جس انسان سے اس کو کوئی دولت کوئی نعمت ملی ہے اگر اس کا شکر گزار نہیں ہے تو اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا. تو شیخ سے اگر دولت ملی, شیخ سے تقویٰ ملا, شیخ سے نعمت ملی, تو شیخ کا شکر گزار نہ ہو, اس کا خدمت گزار نہ ہو, تو پھر یہ ناشکری ہے, یہ احسان فراموش آدمی ہے. ایک بزرگ کا آتا ہے بھیکا شاہ, ان کا نام تھا بھیکا, ان کا لقب تھا بھیکا, اصل نام تو معلوم نہیں کیا تھا. ایک بزرگ تھے شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ, شاہ ابو المعالی, ان کے غلام تھے وہ, ہر وقت ان کے گن گاتے رہتے تھے, کیونکہ جب شیخ کی صحبت کی برکت سے ان کی زندگی بدل گئی, تو جب زندگی بدل گئی اور نعمت ملی تو کیوں نہ وہ شیخ کے شکر گزار ہوں, کیوں نہ شیخ کی مدح کریں, کیوں نہ شیخ کا احسان مانیں. ایک مرتبہ شیخ نے ناراض ہو کے نکال دیا ان کو, کسی بات پہ ناراض ہو کے نکال دیا. معشوق نکال دے, عاشق اگر ہے تو وہ نہیں نکلے گا, اور اگر وہ متکبر ہے احسان فراموش ہے کہ اگر جاؤ تمہارے جیسے اور بھی ہیں بہت, تم کیا چیز ہو, ہم دوسری جگہ چلے جائیں گے. لیکن اگر صحیح معنوں میں محبت رکھتا ہوگا کبھی جائے گا نہیں. تو نکال تو دیا انہوں نے لیکن وہ نکلے نہیں حقیقت میں, وہ چکر لگاتے رہتے تھے کس طرح دوبارہ میں شیخ کی صحبت میں آنا جانا شروع کر دوں, راضی ہو جائے میرے شیخ. ایک مرتبہ گھر ٹپک رہا تھا برسات میں, چھت ٹپکنے لگی, ایرانی صاحبہ نے کہا کہ گھر کی چھت ٹپک رہی ہے, آپ کو کچھ خیال ہی نہیں ہے, آپ کو تو کچھ آتا نہیں, اور کوئی ایسا ہے نہیں کس کو کہا جائے. کہا کہ بھائی کوئی کسی کو بلا لو ٹھیک کروا, کس کو بلائیں, ایک تھا اس کو تو آپ نے نکال دیا, وہی یہ فن جانتا تھا. تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے نکالا ہے, تم نے تو نہیں نکالا, تم کسی سے بلوا بھیجو. شیخ کو معلوم تھا کہ مرید کو بہانا چاہیے ہوتا, ویسا مرید صادق تھا. تو انہوں نے بلوا بھیجا, بس اندھا کیا چاہے دو آنکھیں اور بھوکا کیا چاہے دو روٹی, دوڑے دوڑے آ گئے اور چھت پہ چڑھ گئے اور ٹھیک کرنے لگے. شیخ دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے گھر آئے, کھانا کھا رہے تھے صحن میں اور اچانک نظر پڑی, لقمہ ہاتھ میں تھا, منہ میں جانے کو تھا, اچانک نظر پڑی چھت کے اوپر کہ بھیکا شاہ جو ہے, اصل نام ان کا کچھ اور تھا, بھیکا بعد میں پڑا ہوتا, تو دیکھا کہ وہ چھت بنا رہے ہیں. بس شیخ کو محبت آ گئی, شیخ نے کہا لے بھیک. کیا کہا؟ لے بھیک. اگر آج میں کسی کو کہوں کہ بھائی یہ لے بھیک, کھانا ہمارے یہاں ہوتا ہے الحمدللہ, آپ جو معراج کو کھانا کھاتے ہیں سب دوست احباب, اگر میں کہوں لے بھیک تو یہ آج کا مرید جو ہے وہ نکل بھاگے گا کہ حد تجھ جیسے اور بھی ہیں بہت. کیا خیال ہے؟ ایک مرتبہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روٹی ایسے پھینک کے دی، یہ لو روٹی، اور اس پہ دو دو لقمہ ساگ یہ روٹی پہ ڈال دیا، یوں یہ کھاؤ، اور ادھر منہ کر کے بیٹھ گئے، لیکن چپکے چپکے دیکھ رہے کہ اس کے چہرے کے تاثرات کیا ہے. دیکھا کہ وہ تو بھوکو کی طرح کھا رہے ہیں، میرے شیخ کی عطا ہے، میرے شیخ نے دیا ہے، جلدی جلدی کھا رہے ہیں، بڑی خوش ہو گئے. مگر آج یہ ہم نہیں کر سکتے، دل بنا ہوا نہیں ہے، سمجھیں کمزور ہیں، بدگمانی کے لیے شیطان سر پہ کھڑا ہے. غرض یہ کہ جیسے ہی انہوں نے فرمایا لو بھیک، بس وہ فوراً وہاں سے کود پڑے، چوٹ بھی لگی لیکن کود پڑے، اور فوراً وہ لقمہ شیخ کے ہاتھ سے لے کے نکل لیا. بزرگوں نے لکھا ہے کہ فوراً ہی ان کی نسبت منتقل ہو گئی، پوری کی پوری نسبت منتقل ہو گئی. اور ان کا ایک شعر ہے جو پہلے کسی بیان میں رہ گیا تھا، اور واپسی کے راستے میں مجھے بڑا پھر تنگ کیا کہ یار یہ اصل شعر تو سنایا نہیں، آج اللہ کے فضل سے یاد آ گیا، وہ ادھار اتار رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ کاغا سے ہنس کیو کرت نہ لاگی بار. کاغا کہتے ہیں کوے کو جو غلاظت کھاتا ہے، اور ہنس کہتے ہیں موتی چگنے والے پرندے کو جو اس کی غذا اعلیٰ ہوتی ہے، گندگی نہیں کھاتا وہ چڑیا. کاغا سے ہنس کیو کرت نہ لاگی بار، کچھ وقت بھی نہیں لگا، کاغا سے ہنس کیو کرت نہ لاگی بار، بھیکا موالی پر واریاں دن میں سو سو بار. یہاں تو ایک مہینے پلٹ کے خبر نہیں لیتے، کوئی اطلاع نہیں کرتے، آ گئے مرضی ہے، آ گئے مرضی ہے، پابندی نہیں. یاد رکھیں کہ جو نیک کام پابندی سے نہیں کیا جاتا اس میں برکت نہیں ہوتی، برکت نہیں ہوتی. ذکر پابندی سے نہیں کیا جائے گا، ایک مہینے چھٹی ہے یار، فکر نہیں کرو، ایک مہینے ہم نہیں آئیں گے جا رہے ہیں بس، ابھی کیا کرو، یہ ان کو جو کہو جو کہنا ہے. انہوں نے مجھے چھیڑا، میرے اندر کسی نے چھیڑ دیا مجھے، میں کیا کروں. تو بی کا موالی پر واریاں دن میں سو سو بار، اے شیخ میں تجھ پر سو سو بار قربان جاؤں کہ تو نے میری زندگی بدل دی. میں گو کھاتا تھا، غلاظت گناہوں کی کھاتا تھا، تو نے مجھے گٹر سے نکال کر اللہ کا نام لینا سکھا دیا، میں اب اللہ کا نام لیتا ہوں. تو غرض یہ کہ ان لوگوں نے احسان مندی کے طور پر چاہا کہ ہم اب اس شیخ کی وجہ سے ہم اتنے اونچے مرتبے پر اللہ نے ہمیں پہنچا دیا. اللہ پہنچاتا ہے، شیخ کو کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن ہمیں کام وہ کرنا ہے جو اللہ نے بتایا ہے، پھر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے. تو انہوں نے چاہا کہ ہم اپنے شیخ کا رتبہ بھی دیکھیں، ان کا درجہ دیکھیں کہ آخر ان کا کیا مقام ہے جن کی وجہ سے ہمیں اللہ نے یہ نسبت عطا فرمائی. تو ہوتے ہیں بزرگوں کے طریقے مراقبے کے، انہوں نے بہت مراقبہ کیا لیکن ان کو اپنے شیخ کا کوئی درجہ رتبہ معلوم نہیں ہوا، غوث ہیں، قطب ہیں، کیا ہے. پھر تھک ہار کے انہوں نے شیخ ہی سے عرض کیا کہ حضور ہم نے تو بہت کوشش کی، ہمیں آپ کا رتبہ نہیں معلوم ہوا، درجہ نہیں معلوم ہوا، آپ ہی اب اپنا درجہ ہمیں بتا دیجیے. تو انہوں نے رونے لگے کہ بھائی میری اصلیت یہ ہے کہ میں تو ڈاکو ہوں، رات کو ڈاکے ڈالتا ہوں، دن میں یہ بہروب بھرا رہتا ہوں تاکہ مجھے کوئی مجرم نہ سمجھے، پکڑے نہیں، تو میں نے بہروب بھرا ہوا ہے، اور باقی تم نے جو یہ مقام پایا ہے تو اپنی نیک گمانی کی وجہ سے پا لیا، میں تو ڈاکو ہوں. لیکن وہ بھی بڑے احسان مند تھے، شکر گزار تھے، وہ اللہ سے روئے، اللہ سے مانگا کہ یا اللہ ان کی نسبت سے تو آپ نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے، آپ ان پر بھی اپنا فضل فرما دیجئے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ یہی فرماتے تھے کہ میں لوگوں کو جلدی اسی لیے بیعت کر لیتا ہوں، مجھے جلدی ہے بیعت کرنے کی. کیا وجہ ہے کہ قیامت کے دن اگر مجھ پر اللہ کا فضل ہو گیا تو میں اللہ سے سفارش کروں گا کہ یا اللہ اس نے آپ کے لیے مجھ سے تعلق کیا تھا، مجھے آپ جنت میں لے جا رہے ہیں، اس کو کہاں چھوڑیں، اس کو بھی میرے ساتھ کر دیجئے، کام بن جائے گا. اور اگر اخلاص دیکھو، تواضع دیکھو کہ اگر میرے مرید پہ اللہ کا فضل ہو گیا تو میرے اللہ سے یہ میری سفارش کر دے گا کہ یا اللہ ان کی برکت سے تو آپ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، تو پھر آپ ان کو بھی بخش دیجئے. تو میرے دوستو، نیک گمانی یہ ضروری ہے، اور ذکر اذکار کی پابندی بے حد ضروری ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو کچھ عرض کر دیا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اپنی رحمت سے، اور ہماری تمام جائز مرادوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دے، اور رمضان المبارک میں خوب تقویٰ سے رہنے کی اللہ تعالیٰ مجھے بھی میرے سب دوستوں کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ پاک اپنے کرم سے جو عرض کر دیا محض اپنے فضل سے قبول فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، مجھے بھی میرے گھر والوں کو بھی اور تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما. اللہ اس پورے رمضان کو کامل تقویٰ کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما. بڑی نعمت اے اللہ آپ نے عطا فرمائی ہے، اس کی پوری پوری قدردانی کی مجھے بھی اور ہم سب دوستوں کو توفیق عطا فرما. اس کے ایک ایک لمحے کی قدر نصیب فرما. اے اللہ اس کے لمحات کو ضائع کرنے سے میری بھی اور میرے گھر والوں کی اور سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ جتنے شیطانی جال ہیں، جتنے نفس کے جال ہیں، اسمارٹ فون ہو، کیسے نیٹ کیسے ہو، یا کوئی بھی یہ بری یہ ڈبو لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پٹیاں کھیلی جا رہی ہیں، کس کس طرح سے نوجوان نسل ہمارے اپنے اوقات کو ضائع کر رہی ہے اور کوئی مفید کام بھی نہیں ہے. دنیا کا تو مفید کام ہوتا. اے اللہ نفس و شیطان نے ہمیں بالکل ہی برباد کر رکھا ہے. اے اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے. اے اللہ نفس و شیطان کے مقابلے میں ہم آپ کو پکارتے ہیں، اب سے ہمارے سب سے بڑے دشمن یہی ہیں. اے اللہ ہم آپ کو پکارتے ہیں ان کے مقابلے میں. اے اللہ آپ ہماری مدد فرمائیے. اللہ آپ کے سوا ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی ہمدرد نہیں، کوئی رحم کھانے والا نہیں. اے اللہ آپ کو اپنے بندوں سے جو محبت ہے، اے اللہ اس محبت کا واسطہ ہمارے احوال کی اصلاح فرما دیجئے. اے اللہ پوری امت کے احوال کی اصلاح فرما دیجئے. اللہ مفید کاموں میں جو دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہوں، اے اللہ اس میں ہمیں لگا دیجئے. ہمارے مشاغل آپ کو یاد کرنا، آپ کا نام لینا، صبح و شام آپ کا نام لینا، اے اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دیجئے. ہر نافرمانی سے نفرت اور دوری عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لے. آپ کا جذب کیا ہوا ساری کائنات بھی اس کو کھینچنا چاہے تو نہیں کھینچ سکتی. اے اللہ ہم آپ سے آپ کے جذب کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں اپنے جذب کی بھیک عطا فرما دے. اے اللہ اپنے جذب کی بھیک عطا فرما دے. یا اللہ مجھ کو، میرے گھر والوں کو، میرے بچے کو، اور اے اللہ ہم سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے بچے کو، اے اللہ جذب کی بھیک عطا فرما دے. ہر مسلمان اور اس کے گھر والوں کو جذب کی بھیک عطا فرما دے. اے اللہ سارے عالم کو جذب کی بھیک عطا فرما دے. جذب دے کر اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے. اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اے اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، عقلی نفرت بھی عطا فرما دے، طبعی نفرت بھی عطا فرما دے. یہ حماقت کے سودے ہیں، کل پتہ چل جائے گا جب آپ کھلے گی، لیکن اللہ فائدہ تو پھر کچھ نہیں ہوگا، ہم برباد ہو چکے ہوں گے. اے اللہ ہمیں اسی زندگی میں، اے اللہ اس پردے کو چاک کر دے. اے اللہ اور ہمیں عقل سلیم، قلب سلیم اور فہم سلیم عطا فرما. اپنی زندگی کو اللہ کارآمد اور قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما. خصوصاً یہ جو موقع آپ نے عنایت فرمایا ہے رمضان مبارک کا، اس کی پوری پوری قدردانی کی توفیق عطا فرما. اس کے پورے پورے ثمرات اور برکات اور انوارات سے ہم میں سے ہر ایک کو مالا مال فرما، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. خصوصاً جو آخر عشرے کی یہ راتیں ہیں، مقدس راتیں ہیں، اے اللہ ہر ہر رات کو اے اللہ رمضان مبارک کی، اے اللہ ہمیں قابل قدر بنانے کی توفیق عطا فرما. خوب عبادات کی توفیق عطا فرما، خوب کمائی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم آپ کو خوب اس مہینے کے اندر خوب خوب راضی کرنے والا ہمیں بنا دے، خوب خوب خوش کرنے والا ہمیں بنا دے. اور اللہ تقویٰ فی رمضان کی برکت سے تقویٰ فی کل زمان و فی کل مکان ہم سب کو عطا فرما دے. اے اللہ ہم میں سے کسی کو معروم نہ فرما. اللہ ہماری روزیوں میں خوب برکت عطا فرما. اللہ ہماری روزیوں میں خوب برکت اور کشادگی عطا فرما، خوب وسعت عطا فرما. اور اللہ نیک کاموں میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بعض لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی، دل تنگ ہوتا ہے، اے اللہ دل کھول دے ہمارا. اے اللہ نیک کاموں میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ خیر کے کاموں میں خوب پیسہ لگانے کی توفیق عطا فرما. اس مسجد کو، مدرسے کو بھی اللہ ترقی عطا فرما، یہاں پر جوڑ پیدا فرما، آپس میں اتفاق اور محبت نصیب فرما. اور اے اللہ یہاں پر جو ہے اے اللہ ایک قابل قیادت نصیب فرما، اور سب کو اس کا تابع فرما دے. ہم سب کو تواضع نصیب فرما دے، اور تکبر سے اور عجب سے اور بدگمانی سے اور ریاکاری سے اور بدنگاہی سے اور حسد سے اور شیخی سے اور تمام اے اللہ بری برے اخلاق سے اے اللہ مجھ کو میرے گھر والوں کو اور سب دوستوں کو پاک فرما دے اور اللہ ہم سب کو اخلاق حمیدہ نصیب فرما دے اے اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرما پوری امت کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما ہر گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما شادی بیاہ ہو یا غم ہو یا کاروبار ہو روز مرہ کے کام کاج ہوں امور ہوں اے اللہ ہمارے ہر لمحہ ہماری زندگی کا ہر شعبہ اے اللہ پورا پورا سنت کے مطابق ڈالنے کی توفیق عطا فرما دیجئے سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے اے اللہ نگاہوں کی حفاظت زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دل کی حفاظت کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہر مسلمان کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ جتنی بھی پریشانی اللہ سب کو دور فرما اے اللہ ہم سب کو کامل تقوی نصیب فرما تمام مقاصد میں جائز مقاصد میں اللہ کامیابی نصیب فرما جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی حاجت ہو اے اللہ اپنے کرم سے اس کی حاجت کو پورا فرما دے جو قرض دار ہے اللہ اس کے قرض کی ادائیگی فرما دے اور اے اللہ جس کا پیسہ کسی نے کھایا دبایا ہے اے اللہ اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما اے اللہ بیجا غصے سے خصوصاً رمضان کو پھاڑ دینے والی بیماریوں سے اللہ میری بھی سب کی حفاظت فرما اے اللہ اس بیان کو اپنے فضل سے قبول فرما اور اللہ یہاں بار بار آنا نصیب فرما اور ہمارے حلقے میں بھی برکت اور وسعت عطا فرما اور اللہ ہمیں ذکر کی پابندی کی بھی توفیق عطا فرما اور اللہ ذکر کی لذت بھی ہم کو عطا فرما دے ذکر کی مٹھاس عطا فرما دے عبادات کے اندر مٹھاس عطا فرما دے اے اللہ نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما دے اور عبادات کے ثمرات بھی عطا فرما دے اور اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته